الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه، او كما قال عليه الصلاه والسلام. محترم بزرگو اور عزیز بھائیو اور دوستو، ہفتہ نشانہ اس ماہ مہمان کو اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہماری آخرت کا توشہ بنائے اور اللہ پاک اس مبارک ماہ کی برکت سے تقوی کی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جس تربیت کے لیے اللہ پاک نے یہ مہمان عطا فرمایا تھا، جو رخصتی کے در پر ہے، کچھ لمحات باقی رہ گئے، اللہ کرے کہ وہ تربیت ہماری زندگی میں نصیب ہو. اپنے پاک کرام میں اللہ رب العزت کا فرمان تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض کیے گئے اور تم پر بھی روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بنو. تو گویا یہ عمل ہم کو اس لیے ملا کہ اس سے زندگی میں تقوی آئے، اور تقوی آنے کا مطلب یہ کہ ہر کام کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق کریں اور اللہ کا لحاظ رکھ کر ہم اپنی زندگی کو گزاریں. ہمارا سوچنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا پہننا، ہمارے زندگی کی ضرورتوں کو برتنا، یہ ساری چیزیں حق تعالی شانہ کے حکم کے مطابق ہوں. اور نبی رحمت دو جہاں کے سردار، انبیاء کے امام، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے تابع ہو، اس لیے کہ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو. اس لیے جو عمل ہو اس کے اندر آدمی کے ذہن میں، اس کے علم میں، اس کے فہم میں یہ بات موجود ہو کہ میرے آقا نے اس کام کے کرنے کا یہ طریقہ بتلایا، اور اس طریقے کے اوپر زندگی کو گزارنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نمونہ بننا، اس کی ثبوت اور اس کی شہادت میری زندگی میں آپ کی سنتوں سے آئے گی، آپ کی اطاعت سے آئے گی، آپ کے راستے پر اپنی زندگی کے چلانے سے آئے گی. تو اس راستے پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کھڑا فرمایا، اور امت اسی مزاج کے ساتھ اور اسی فہم کے ساتھ تربیت پاتی رہی. اسی لیے اس رمضان کے مہینے میں یہ اعلان بارگاہ نبوت سے کیا گیا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور جس نے روزہ رکھا احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، حق تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اور اس کے پرانے کرتوت کو اپنی قدرت سے معاف کرنے پہ قادر ہے اور بخش دے گی، بشرطے کہ وہ اس رمضان کے اندر اپنی زندگی ایسے گزارے کہ اس کا روزہ رکھنا ایمان اور احتساب کے ساتھ ہو. اب یہ چیز وہ ہے کہ جسے ہم غور کریں، اپنی زندگی میں دیکھیں کہ رمضان سے متعلق جتنی اہم فضیلتیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، ان سب میں ایمان کو شرط قرار دیا کہ من قام رمضان ایمان و احتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا، کہ جو قدر کی رات کو پائے ایمان کے ساتھ. کیا مطلب؟ کہ ایمان والوں ہی کے لیے قدر کی رات ہے، ایمان والوں ہی کے لیے روزہ ہے، اور ایمان والوں ہی کے لیے اللہ کا پاک کلام ہے، اور پھر اس بات کا مطالبہ ہو رہا کہ ایمان کے ساتھ. اور اللہ خود اپنے پاک کلام میں فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر. تو ایک ایمان تو وہ ہے جو اللہ نے اپنی توفیق اور اپنے کرم سے دے دیا اور بے مانگے ہمارے اپنے حصے میں آ گیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی اس پہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا. اگر غفلتوں کا ماحول ملتا, ظلمتوں کے گھروں میں پیدا ہوتے اور بت پرستوں کے معاشرے میں رہتے تو نہیں معلوم وہ ماحول کی نوسط زندگیوں کو کتنا لوٹ لیتی اور انجام سے ہماری زندگیوں کو خطرناک ہلاکتوں کی تاریخی غاروں میں ڈھکیل دیتی. اللہ نے اس سے نکال لیا اور اپنے فضل سے ہمارا انتخاب فرمایا, اور اتنا بڑا انتخاب فرمایا کہ صرف ایمان کی دولت نہیں دی اور اپنی بندگی نہیں دی, بلکہ اپنی بندگی اور اپنی ایمان کی دولت تو اللہ نے ہر نبی کی امت کو دیا, لیکن اللہ نے نبیوں کے سردار اور انبیاء کے امام اور کائنات کے تاجدار آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی غلامی کا شرف بھی بخشا, تاکہ یہ امت قیامت تک اس دنیا میں ایمان کی ترجمان بنے اور اللہ کے پیغام کی علمبردار بنے اور آخرت کی فکر اس کی زندگی کے اندر نمونہ بنے اور وہ اس راستے کی عملی دعوے دار بنے کہ اس کی زندگی ایمان پر, آخرت پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اور محبت پر چلتی ہے. اس کی تربیت اللہ اس مبارک مہینے میں کروا رہے ہیں, اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس بات کا اعلان ہو رہا ہے کہ جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ, یعنی اللہ رب العزت کی قدرت کو, ان کی کبریائی کو, ان کی عظمت کو, ان کی بڑائی کو اپنے دل و دماغ پہ طاری کرنا اور مومنانہ شان سے سوچنا اور مومنانہ شان سے دیکھنا اور مومنانہ شان سے زندگی کو گزارنا اور مومنانہ شان سے کمانا اور مومنانہ شان سے خرچ کرنا, زندگی کی ہر ادا میں, صرف روزے میں اور تلاوت میں نہیں, صرف رمضان میں اور قدر کی رات میں نہیں, اور صرف جمعہ اور عیدین میں نہیں, بلکہ مومن یہ تو عبادت اسلام کی زندگی کا اور ایمان کے تقاضوں کا ایک شعبہ ہے. ایمانی زندگی وہ ہے جو ایمانیات سے اٹھے گی کہ اللہ کی ذات پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان, ملائکہ پر ایمان, اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان, انبیاء پر ایمان, انبیاء کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان. تو ایمان کا مطلب کیا کہ جب یہ ایمان ہماری خواہشات سے اور ہمارے انجام سے اور ہماری چاہتوں سے ٹکرائے تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو غالب کر کر اپنی زندگی میں اس بات کو بدلا دیں کہ ہم خواہشات کے پرستار نہیں ہیں, ہم اللہ رب العزت کے تابع دار ہیں, اور ہم چیزوں کے غلام نہیں ہیں, ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. یہ زندگی کے عمل سے اور آدمی کی زندگی کے کردار سے ظاہر ہو. اس کی تربیت روزے میں کرائی گئی کہ بھئی تو وہ چیزیں جو تمہاری مرضیات کی جائز تھی اور جس کی ہم نے تمہیں اجازت دی تھی کہ بھئی تم اپنا کھانا کھاؤ اور اپنا حلال پانی پیو اور اپنے حلال جذبات کی تکمیل کرو, لیکن اس مبارک مہینے میں اس کو بھی ایک وقت سے ایک وقت تک روکا گیا تاکہ تم کو پتہ چل جائے کہ تم اپنی مرضی کے بالکل حقدار نہیں ہیں, بلکہ تم اللہ کی مرضی کے تابع دار ہیں اور اللہ کی مرضی کے سچے غلام ہیں کہ جس میں اللہ دیکھنا پسند کرتے ہیں ویسی زندگی گزارتے ہیں. اگر اللہ بھوکا دیکھنا پسند کرتے ہیں تو بندہ بھوک میں بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ الحمدللہ میں روزے سے ہوں, یعنی ساری تعریف اسے اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا اور اس کے بغیر میرے دل کو مطمئن کر دیا, میں اسی کا شکر گزار ہوں اور اسی کا غلام ہوں. یہ چیز کا آدمی اپنی زندگی سے اظہار کرنے والا بنے, اب اس کی سوچ میں بھی ایمان ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی, اور جو دعائیں سکھلائی تو ان دعاؤں کے اندر قرآن پاک میں بھی اس دعا کا دوسرے انداز سے ذکر کیا گیا کہ اور ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان, ان باتوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا, اور احادیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا سکھلائی, اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا, اے اللہ تو ہمارے کو ایمان کی محبت دے دے اور ہمارے قلوب کو مزین کر دے اور ہماری زندگی کے اندر کفر سے, فسق سے اور معصیتوں سے نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے. تو پتا چلا کہ ایمان والا وہ ہے جس کی زندگی میں بدعمالیوں کی نفرت ہوگی, جس کی زندگی میں خدا کی نافرمانی سے وحشت ہوگی. یہ نہیں کہ خدا کی نافرمانی میں زندگی گزارتا رہے اور نبی کی محبت کا دم بھرتا رہے. اس ایمان کے کھلواڑے کا نام مومنانہ زندگی نہیں, بلکہ قرآن نے پہلے دیر رکو میں بتا دیا یہ منافقوں کی زندگی ہے جو زبان سے ایمان کا نام لیتے ہیں اور زندگی کو خدا کی بغاوت اور نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں. کافر تو وہ ہیں جو کھلم کھلا ایمان کے منکر ہے اور آخرت سے بے خبر ہے, اور منافق وہ ہیں جن کی زبان ایمان کا دم بھرے اور زندگی ایمان کی نافرمانی میں گزارے. اسی لیے حضرت پیران پیر قطب ربانی سید الطائفہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ محبوب سبحانی نے اپنے مواعظ میں ان باتوں کو فرمایا کہ انسان تیرا کیا گمان ہے اس آدمی کے بارے میں جس سے ملنے کے لیے جائے تو دیکھے کہ اس کے گھر کے دروازے پر سیدھی جانب لا الہ الا اللہ کندہ ہے, اور اس کے گھر کے دروازے کی بائیں جانب محمد رسول اللہ ابھرا ہوا لکھا ہوا ہے, اور جب تو ان دونوں کے بیچ اس کے گھر میں داخل ہو جائے تو اندر بتوں کی پرستش ہو رہی ہے اور تو تیرا دل کیا کہے گا. پھر فرمایا خبردار خبردار کسی سے بدگمان مت ہو اور اپنے ذہن کو تجسس میں ادھر ادھر مت ڈال,
میں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی زندگیوں کو ٹٹولو اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو کہ تم اپنی زبان سے ایمان کا اور توحید کا کلمہ پڑھتے ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے اقرار کرتے ہو اور تمہارا دل خواہشات سے لبریز ہے، چاہتوں میں ڈوبا ہوا ہے، دنیا کی محبت کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، تو گویا تمہارا دل بت گدا ہے کہ اس کے اندر خدا کا غیر موجود ہے اور خدا کی ذات کی عظمت سے خالی ہے. اگر اس حالت میں تم مر گئے کہ تمہاری زبان ایمان کا کلمہ پڑھے اور تمہارا دل بت گدا بنا ہوا ہے اور خواہشات کی غلامی میں ہے، تو تم ڈرو اور اللہ کے کلام کی روشنی میں سوچو. اور پھر کہہ فرمایا کہ یہ عبد القادر نہیں کہہ رہا اور میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ تم اللہ کا کلام پڑھو. افرائی تو منی تقدا الہ ہوا، اللہ فرماتے کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے اپنا معبود اور اپنا الہ اپنی خواہشات کو بنا لیا؟ وہ ہماری ذات کو بھول گئے، ہماری عظمتوں سے محروم ہو گئے، ہماری کبریائی سے دھتکارے گئے اور وہ خواہشات کی غلامی کی رسی میں جکڑ دیے گئے. ان کا معبود تو ان کی تمنا ہے، ان کا معبود تو ان کی خواہشات ہے، ان کا معبود تو ان کے جی کے سوچ رہے ہیں، جن کے ارد گرد وہ اپنے آپ کو ایسے پھراتے ہیں جیسے کعبے کے اطراف طواف کرتے ہیں، ویسے وہ اپنی چاہتوں کی غلامی کے اطراف طواف کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خواہشات کو اپنا معبود بنایا، کسی اور نے نہیں، پروردگار عالم نے اس کلام میں فرمایا جس کو ہم سن رہے ہیں اور جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور جس کے لیے اللہ نے غلاموں کی طرح اپنی بارگاہ میں اس مہینے میں عزت و شرافت کو ہماری بڑھایا اور جس پر ایمان ہونے کا ہمارا اقرار و اظہار ہے، اس میں اللہ فرما رہے ہیں. تو یہ مبارک مہینہ ہے جس میں کہا کہ ایک تو ایمان کے ساتھ روزہ رکھو اور ایمان کے ساتھ قیام کرو اور ایمان کے ساتھ اللہ سے مانگو، اور دوسرے فرمایا کہ احتساب کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. اگر گناہوں کی دھلوائی چاہتے ہو، دلوں کی پاکی چاہتے ہو، تربیت کا خزانہ چاہتے ہو، ایمان کے پیکر بننا چاہتے ہو، اسلام کے علم بردار بن کے جینا چاہتے ہو اور نبی کی غلامی کا راستہ اپنے آپ زندگی کے اندر جماتے ہیں، تو اس کا راستہ یہ کہ اس احتساب کے ساتھ چلو کہ اپنی زندگی کو ٹٹولو کہ ہم نے ایمان کے مطابق اپنی زندگی کو کتنا بنایا. اب آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی اور امت کو یہ دعائیں سکھلائی، صحابہ نے ان دعاؤں کو کیا اور کروایا اور اس میں یہ دعائیں بتلائی کہ اللہم اجل وساوس قلبی خشیتک وذکرک، اے اللہ تو میرے دل کے وسوسوں کو اپنا خوف اور اپنی یاد بنا دے. تو اللہ کے نبی تو یہ فرما رہے کہ میرے دل کے وسوسوں میں آپ کا خوف آئے اور آپ کی یاد آئے، اے مولا آپ اپنی یاد کو اور اپنے خوف کو میرے دل کے وسوسے بنا دیں. اور آج ہم سے پوچھو بھائی ہماری تمنا کیا ہے، آپ کی تمنا کیا ہے، عام انسانوں کی تمنا کیا ہے، تو ایک خوش نصیب طبقہ نمک کے کنکر کے برابر نکل جائے گا اور جن کی بنا پر اللہ نے دنیا اور وقتوں کو قائم کر رکھا ہے اور زمین و آسمان تھمے ہوئے ہیں. لیکن عام زندگی کا معاشرہ ہمارا کیا ہے اگر ہمارے کاندھے پہ ہاتھ رکھیں اور کوئی رکھنے کی ضرورت نہیں، خود آدمی اپنے بارے میں تنہائی میں سوچے کہ میری تمنا ہے کیا ہے، تو پتا چلے گا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میرے چھوٹے مکان بڑوں میں بدل جائے، میرا مال کے اندر اضافہ ہو جائے، میری چیزوں کے اندر برتری ہو جائے، میرے پاس نئے ماڈل کے قبضے اور چیزوں کے اوپر اختیار ہو جائے اور جو تمنائیں میں چاہتا ہوں ان چیزوں کے وجود دینے کے اسباب بن جائے. تو آدمی سوچے کہ میرے نبی کی تمنا تو یہ ہے کہ خدا کا خوف میری تمناؤں میں آ جائے اور میں نبی کا غلام ہوں، میری تمنا روٹی کے جو ٹکڑے میرے قبضے میں آ جائیں. تو ہماری تمناؤں میں اور سوچ میں نبی سے مناسبت کیا رہی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی مطابقت کیا ہوئی؟ آقا نبی ہیں، انبیاء کے امام ہیں، شافی محشر ہیں، ساقی قذر ہیں اور آپ یہ فرمایا کہ اللہم اجبر وساوس قلبی خشیتک وذکرک، اے اللہ تو میرے دل کے وسوسوں کو اور میری تمناؤں کے اندر اپنا خوف عطا فرما دے. تو اللہ کے نبی اللہ کا خوف مانگے اور ہم پیٹ کے دو ٹکڑے اور اپنی جی کی تمناؤں کے چند چوچلے اور دنیا کے چند ٹھیکرے اور ظاہری مٹنے والی عزتوں کی تصورات کے کھلونے ان چیزوں کو مانتے رہے، تو ہم میں اور مشرکین کی زندگی میں فرق کیا رہا اور ہم میں اور بت پرستوں کی تمنا میں فرق کیا رہا؟ یہ تمنا ہے یہود و نصارہ کے سینوں میں پڑ رہی ہے، یہ تمنا ہے بت پرستوں کے دلوں میں کھیل رہی ہے، یہ تمنا ہے ہریجنوں کی زندگی کا مقصود بنی ہوئی ہے اور وہی تمنا آج مسلمان کی بھی زندگی کی بن گئی. تو جب ہم نے بے دینوں کی تمنا کو اپنی تمنا بنا لیا تو خدا نے بھی ہم کو اپنی نگاہوں سے بے حیثیت قرار دیا. تو اب آدمی سوچے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میری سوچ ایمان والی بنے، میری فکر ایمان والی بنے، میں اپنے ہر عمل میں اللہ کی عظمت کو اور کبریائی کو اپنے دل و دماغ میں بتا کر اپنی زندگی کو چلانے والا بنوں. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی عظمت اور کبریائی بتلائی، ان کی ذات سے زندگی کا بننا دلوں کے یقین کے اندر بٹھایا اور سینوں کی گہرائی کے اندر اتارا کہ دیکھو ایک اللہ زندگی کے بنانے والے ہیں، انہیں کے قبضے و قدرت میں سب کچھ ہے اور وہی کامیابی اور ناکامی کے مالک کے حقیقی ہیں، بلا شرکت غیر کسی کے تنہا تنے تنہا اپنی ذات سے کسی کی مدد کیے بغیر انہوں نے ساری قدرت سے اپنی اس کائنات کو بنایا اور تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا اور قیامت تک آنے والوں کی ضرورتیں اپنے قبضے میں رکھا، فعال الماجوری کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں جیسے چاہے کر سکتے ہیں، اس رب پر تم ایمان لاؤ اور اس کی منشا پر اپنی زندگی کو گزارو۔ اب نتیجہ یہ کہ جب صحابہ نے اس اللہ کی بڑائی کو اور عظمت کی بڑائی کو پہچانا تو راحتوں میں بھی پہچانا، مصیبتوں میں بھی پہچانا، اور ایسے پہچانا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے الٹے لٹکائے جا رہے ہیں، لیکن کبھی مومن کے اندر گلا نہیں آیا، بدگمانی نہیں آئی، اللہ اور اللہ کے نبی سے بے اعتماد نہیں ہوا، اللہ کے رسول ہم ایمان لائے، آپ اللہ کے نبی ہیں، جبرائیل امین کی آمد و رفت پہ ہمارا ایمان ہے اور اللہ کی ذات عالی کامل قدرت والی اور با اختیار ہے، لیکن آج ہم اس کیفیت میں آ گئے کہ کلمے کے پڑھنے کے نتیجے میں الٹے لٹکا دیے گئے، کوئے مارے گئے، آگ کی دھونی دی گئی، پتھر ہمارے چٹانے کو ہمارے سینوں پہ رکھ دیا گیا اور ننگے بدن کو ریت کے اوپر گھسیٹا گیا، گلے میں پھندے ڈال کر ہم کو کھینچا گیا، ایسا کہ نبی کہ آپ دعا والے نہیں کہ آپ کی دعا ہم کو ان چیزوں سے چھڑا لے، کبھی امت کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، امت کے ذہن میں یہ تھی کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کی عظمت کو پہچان گئے، وہ اتنی بے نیاز ذات ہے کہ ہماری ایک جان نہیں، اگر ہمارے روئے روئے کی جگہ ایک جان ہوتی اور وہ اس سے زیادہ تڑپ تڑپ کر اللہ کے نام پہ قربان ہوتی تو مولا ہم آپ کی عزت کا کوئی حق ادا نہیں کرے، آپ کی عظمت کا ہم کوئی حق ادا نہیں کرے، ہم تو کرنے تیار ہے، یہی وجہ تھی کہ ان میں شوق شہادت تھا، اپنی جانوں کا رضانے پیش کرنے کے جذبے تھے، اسی لیے آج پیران پیر خطب ربانی سید الطالبہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کے منتسبین کے ملفوظات میں ہے، یاد رکھو جسے اللہ کے نام پہ مرنا نہیں آیا اسے اللہ کے نام پہ جینا بھی نہیں آیا، اس کا جینا پیٹ کے لیے ہے، روٹی کے ٹکڑوں کے لیے ہے، دنیا کی حوث کے لیے ہے، اپنے نفسانی انانیت کے لیے ہے، وہ اللہ کے لیے جی نہیں سکتا جو اللہ کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو۔ تو صحابہ کرام کی زندگی میں جینے سے زیادہ موت کی شہادت اور شہادت کے شوق اور طلب ان کی زندگی میں پیدا کی گئی تھی، وہ ان جذبوں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو چلاتے تھے اور ایمانی محنتوں پہ مر مٹنے کی تمنائیں ان کے اندر تھی، مرد و مرد عورتوں کی زندگی کے واقعات سے تاریخ ہماری بھری پڑی ہے اور تب علماء کبار نے اور مورخین نے ان اشعار کو جمع کیا کہ ایمان والی عورتیں اپنے چھ چھ مہینے کے بچوں کو پال رہی ہیں اور گودوں میں سلا رہی ہے اور دودھ پی کر پلا کر ان کو پیٹ تھپ تھپا رہی ہے اور لوریاں دے کر ان کو جین کی طرف مائل کر رہی ہے، تو ان کے گیت میں، ان کی لوریوں میں، ان کے ترانوں میں جو اشعار ہوتے ان کا خلاصہ یہ ہوتا کہ اللہ یہ میرا لال بڑا کب ہوگا اور جوانی کی عمر کو کب پہنچے گا، اس کی رگوں میں آپ کی عظمت اور نبی کی محبت کا خون کیسے دوڑے گا، اور کاٹ باطل کا کوئی مارکا ہو اور اپنے آقا کی حمایت میں یہ کھڑا ہو اور سینہ سپرد کر آپ کے نام کے اوپر اپنی زندگی کا نذرانہ لے کے چل رہا ہو، ایسا اس کی جوانی کو قبول فرمانا، اسلام کو غلبہ دے دینا، مسلمانوں کو فتح مند کر دینا، اور کاٹ اس وقت کوئی تیر آ کے میرے لال کے سینے میں پیوست ہو اور اس کے گلے سے پار ہو اور اس کے بدن سے خون کے فوارے نکلے جس میں آپ کی عظمت اور آپ کے نبی کی محبت کی خوشبو مہک رہی ہو اور یہ آپ کے راہ کے اندر اپنی دلیری اور بے جگری کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، مولا وہ گھڑی تیری بندی اور تیرے نبی کی باندھی کے لیے کتنی خوش نصیب ہوگی کہ جس لمحے تو مجھے شہید کی ماں بننے کی عزت عطا فرمائے گا۔ تو ان تمناؤں کے ساتھ امت کی عورتیں زندگی گزارتی تھی، یہ وہ ان ایمان کی علامتیں ہیں کہ اولاد سے زیادہ اللہ کو پہچانتی تھی، آج چونکہ ہم اولاد کو پہچانتے اللہ کو نہیں پہچانتے، اولاد بیمار پڑ گئی تو ہماری نیند حرام ہو گئی، لیکن اولاد بے نمازی ہو گئی تو ہمارے پیشانی پہ شکر نہیں آئے، اس لیے کہ آخرت کو ہم نے نہیں پہچانا، اللہ کے نبی کی اداؤں کی طاقت کو ہم نے نہیں پہچانا، ہم نے اللہ کی عظمت اور اس کے حکم کی طاقت کو نہیں پہچانا، اب زبان پر یہ ہے کہ بھئی چونکہ ہم پیدا مسلمان کے گھر میں ہو گئے، نام ہمارا عبداللہ ہو گیا، کلمہ ہم پڑھ لیے، کان میں ہمارے اذان دے دی گئی، آگے جو ایمان کا مطالبہ ایمان والوں سے اللہ کر رہے ہیں کہ ایمان والو آمنوا باللہ و رسولہ، کہ ایمان لاؤ، ایمان والوں سے مخاطبت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اب آدمی غور کرے کہ یہ مبارک مہینہ جس میں ہم قرآن سنتے رہے پڑھتے رہے اور اللہ ہمارا لقب پکار رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اور ہماری زندگی ہے کہ ہم کپڑے والے، ہم جوتے والے، ہم روٹی والے، ہم بھوک والے، ہم پیٹ والے، ہم اولاد والے، یعنی وہ خمیر جو اللہ پاک نے جانوروں درندوں میں رکھا وہ خمیر تو ہماری زندگی میں موجود ہے، اور وہ خمیر جو اللہ نے ایمانداروں اور دینداروں میں رکھا وہ ایمان کا خمیر، وہ آخرت کی فکریں، وہ نبی کی محبتیں، وہ دین کی دربندیاں، اس سے ہماری اپنی زندگیاں بے خبر ہیں کہ اللہ کی بڑائی کو، ان کی عظمت کو، ان کی قدرت کو ہم پہچانتے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنی بندگی میں لیا. اب نتیجہ ہے کسی طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گلہ اور شکوہ نہیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول یہ کیا ہو گیا، بلکہ وہ سال میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ہوتا اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. احد احد کا نعرہ ہے اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اظہار ہے. یہاں تک کہ ابو جہل بے بس ہو گیا اور تاریخ گواہ ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ بلال کی مسجدوں کو کھول دو اور اس کے پیروں کی بیڑیوں کو اور رسیوں کو نکال دو اور اس کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دو. اور کہا بلال تجھے کیا ہو گیا، تجھے مارتے مارتے ہم تھک رہے ہیں اور تو مار کھاتے کھاتے تھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. کبھی ایک کی باری آتی کبھی دوسرے کی آتی تو مارنے والے بے بس ہوتے اور دوسرے کو مقرر کرتے، لیکن مار کھانے والا وہی ہے رات میں بھی اور دن میں بھی، اندھیرے میں بھی اجالے میں بھی، لیکن اس کی زبان پر ایمان کی صداقت ہے، اسلام کی استقامت ہے، آقا کی عظمت ہے، نبی کی محبت ہے اور وہ اپنی زندگی پہ قائم ہے. تو ابو جہل سے مکالمہ ہوا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور کہا کہ بلال تجھے کیا ہو گیا کہ اتنی تیرے ساتھ ہم پٹائی کرتے ہیں، پیٹ ہم رہے ہیں تو کہتا ہم سے نہیں ہوتا، الٹا ہم لٹکا رہے ہیں تو کہتا کہ ہم سے نہیں ہوتا، کوڑے ہم مار رہے ہیں تو کہتا کہ ہم سے نہیں ہوتا. جب یہ ساری باتیں کہی تو سیدنا بلال نے کہا اور سیدنا بلال سے کہا کہ اب بھی کہہ دے تیرے عقل میں خلل ہے، تیرے دماغ میں فتور ہے، تو ہم تجھے معاف کر دیں گے، تجھے چھوڑ دیں گے اور تو ان مصیبتوں کے چنگل سے نکل جائے گا. تو ان ساری باتوں کو سننے کے بعد جن کی آنکھوں میں شہادت منڈلانے کو تیار ہے اور موت پر جن کو محبوب بنانے کا مزاج جس ایمان نے دیا ہے، انہوں نے بے ڈگری سے اس مکے کی سرزمین پر غلامی کی حالت میں ابو جہل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس بات کو کہا کہ اے یاد رکھ کہ میں میرے دماغ میں خلل نہیں آیا اور میرے ذہن میں فطور نہیں آیا، خلل تو تیرے دماغ میں آیا کہ تجھے اب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ سے ہوتا اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اگر میرے اللہ کو میرے ایمان کا امتحان لینا مقصود نہ ہوتا اور مجھے آزمائش میں دیکھنا مقصود نہ ہوتا تو تم جیسے نکموں کے ہاتھ میرے جسم کو چھو بھی نہیں سکتے تھے. یہ تو اللہ پاک مجھے آزما کے دیکھ رہے ہیں کہ اس آزمائش میں میں ثابت قدم ہوں یا پھسلنے والا ہوں. میں اب بھی کہتا ہوں کہ اللہ سے ہوتا اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. تو اللہ کو انہوں نے ان مصیبتوں میں بھی پہچانا تھا، یہی کہ اب ذرا حالات بگڑ گئے تو اب سود کی بھی گنجائش ہے، اب جھوٹ کی بھی گنجائش ہے، اب گرگٹ کی طرح اپنا روپ بدلنے کی بھی گنجائش ہے، اب لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا کر اپنی زندگی کو گزارنے کی گنجائش ہے. یہ راستہ ایمان والوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، جان دینا گوارا کیا لیکن ایمان کے اوپر آ جانے کو گوارا نہیں کیا. اس حالت کے اندر وہ جم کر اپنی زندگی کو گزار کرے اور اپنی زندگی کی ان اداؤں سے بتلا ہے کہ ہم اللہ کو پہچان کے زندگی گزار رہے ہیں، ہم حالات کا کلمہ نہیں پڑھے، ہم مخلوق کا کلمہ نہیں پڑھے، ہم شکلوں کے غلام نہیں ہیں، ہم چیزوں سے محروم نہیں ہیں، ان سے بےنیاز ہو کر اپنی زندگی کو گزارا کہ ہم اللہ کو پہچان کے چل رہے ہیں. اور یہی رخ صحابہ سے لے کے اہل اللہ تک اور اولیاء امت تک ان کی زندگیوں میں تھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تک خود ہی فرماتے ہیں کہ میں معصوم بچہ تھا اور معمول میرا ایسا کہ جب میں نوچندی کا چاند دیکھتا اور پہلی رات کا چاند مجھے نظر آتا تو دوڑتا ہوا آتا، اپنی ماں کو سلام کرتا، میری ماں میرے سلام کا جواب دیتی، میں ہاتھ بڑھاتا وہ مجھ سے مسابقہ کرتی، میں ان کا ہاتھ دے کے اپنے سر پہ رکھ لیتا، میری ماں مجھے دعائیں دیتی. تو فرمایا ایک بار میں نوچندی کا چاند دیکھا اور پہلی کا چاند دے کے دوڑا ہوا آیا اور اما جان کی خدمت میں پہنچ کے سلام عرض کیا، اما جان نے میرے سلام کا جواب دیا، ہاتھ بڑھایا تو مسافہ فرمایا، لے کے سر پہ رکھ لیا تو دعائیں دی، اور پھر فرمایا کہ بیٹا نظام الدین اس پر اس کے تو تم میرا ہاتھ لے کے اپنے سر پہ رکھ رہے ہو، بتاؤ آنے والے مہینے کا چاند دیکھو گے تو کس کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھو گے. فرمایا میرا دل کام گیا، میرا بدن تھکا گیا، میں رو پڑا اور کہا اما جان ایسی باتیں اللہ کے لیے مت سنائیے. پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ اما جان اگر ہفت تعالیٰ نے آپ کی رہبری کی ہے اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر آپ ہی بتائیے آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جائیں گے. فرمایا بیٹا آپ یہ ساری باتیں مت پوچھو، خواجہ منتجب الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ اس زمانے میں چلتی تھی اور دلی میں لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے اور اپنی توبہ کے راستے کو استقامت پر ڈالتے، اس اللہ والے کی خانقاہ کی رہبری کی اور ماں نے کہا کہ میرے قریب مت رہو اور جا کے اس اللہ والے کے دامن میں اپنا وقت گزارو تاکہ اللہ کو پہچانو، اس کی معرفت کو پاؤ، اس کی عظمت کو اپنے سینوں میں لو اور ان کی قدرت کو پہچانو اور آقا کی محبت سے اپنی زندگی کو آباد کرو. بیٹا یہ اللہ والوں کی صحبت میں ملتی ہے، اللہ والوں کے پاس جاؤ. تو اللہ نے رمضان دیا تاکہ رمضان کی صحبت میں اور قرآن کے سائے میں قرآن کا فہم ملے، ایمان کی پکار ملے، اللہ کی بڑائی اور ان کے جلال و عظمت کو سمجھنے کا موقع بندے کو ملے، اپنی پچھلی زندگیوں پہ ندامت ہو، توبہ کا راستہ کھلے، اپنی زندگیوں کو پہچاننے کی حقیقت آدمی آدمی کے سامنے آئے تو صحبتیں آدمی کی زندگی کے اندر تربیت کا سامان کرتی ہے. تو اب صحبت میں بجائے اللہ والوں کی اور خواجہ منتظم الدین اولیاء کی خدمت میں روانہ کر دیا. ہر خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے رحمت اللہ علیہ میں وہاں پر چلے گئے اللہ کا نام سیکھتا, اللہ والے کی خدمت میں رہتا, ان کی دعاؤں پر آمین کہتا, ان کی مجلسوں میں بیٹھتا, اللہ کی قدرت اور کبریائی سنتا, ان کی عظمت اور حیبت کو دلوں میں اتارتا. اب یہ باتیں جب آدمی سنے گا سوچے گا بولے گا تو یہ زندگی کے اندر آئے گی. اس لیے اس امت کو داعی بنایا گیا, اس امت کو دعوت اللہ کا کام وظیفے کے طور پہ دیا گیا, آقا کی میراث اور نبوت کا اتنا اس امت کے ہاتھوں کے اندر دعوت اللہ کے راستے سے دیا گیا کہ یہ امت اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والی بنے, آخرت کو سمجھانے والی بنے. اب آج ہماری زندگی کی گراوٹ یہاں تک آ گئی اور ہمارے اخلاق کا کھوکھلاپن یہاں تک آ گیا اور ہمارے ایمان اپنی زندگی میں اتنی بوجھی سطح پہ پہنچ گئے. اب رمضان المبارک جیسا مہینہ ہے, تھرمامیٹر کے طور پر اتنی سی چیز میں اپنی دیکھ لوں آپ اپنی دیکھ لیں کہ بھئی کل کے 10 بجے یا 11 بجے سے آج رات کی 11 بجے اس 24 گھنٹے کے اندر رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں اور قرآن پاک کے سننے سنانے والی جیسی پرنور فضاؤں میں اور پھر قدر کی رات کے لمحات میں اور عشر اخیرہ کی ان نورانی کیفیات کے بیچ میں ہم سب بحیثیت مسلمان کے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ کل کے 11 بجے سے آج کے 11 بجے تک کھانے کے تذکرے ہوئے, افطار کے تذکرے ہوئے, دعوتوں کے تذکرے ہوئے, دوستوں کے تذکرے ہوئے, کپڑوں کے تذکرے ہوئے, ڈیزائنوں کے تذکرے ہوئے, مکانوں اور اپنی چیزوں کے بنانے کے تذکرے ہوئے اور بچیوں کی شادیوں کے مشورے ہوئے, بے شمار تذکرے کل کے 11 بجے سے آج کے 11 بجے تک ہمارے گھروں میں ہوئے. لیکن کتنے گھرانے ہیں جس میں باپ اپنے بیٹوں سے ایمان کا تذکرہ کیا ہو, شوہر اپنی بیوی سے آقا کی محبت کا تذکرہ کیا ہو اور بڑے اپنے چھوٹوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نبوت اور اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا تذکرہ کیا ہو, تو پتا چلے گا کہ ایمان کے تذکرے اور آقا کی محبت کے تذکروں سے ہمارے گھرانے ویران ہو گئے اور ہمارے دل سیاہ ہو گئے اور ہمارے قلوب پتھر بن گئے اور ہماری عقلیں معروف اور مفلوج ہو گئی کہ ہر چیز کے تذکرے ہیں. اگر تذکرہ نہیں ہے تو ایمان کا تذکرہ نہیں ہے, تذکرہ نہیں ہے تو اللہ کی بڑائی کا تذکرہ نہیں ہے, تذکرہ نہیں ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے تذکرے گھرانوں میں نہیں ہیں, کھلاڑیوں کے تذکرے ہیں محبتوں کے, اداکاروں کی نقالیوں کے تذکرے ہیں گھرانوں کے اندر اور میگزین اور ناولوں کے اندر دل و دماغ لگے ہیں, لیکن قرآن کی پکار اور نبی کی ارمانوں کے بارے میں آج امت کا کتنا طبقہ ہے. اولاد گریجویٹ ہو گئی, پوسٹ گریجویٹ بن گئی لیکن دعائے قنوت پڑھنا نہیں جانتی, وہ الحمد کے سورے کی سورے فاتحہ جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کے مفہوم اور اس کے معنی کو اپنے دل و دماغ میں نہیں جانتی اور جوانی کر کے پہنچ گئی اور بات بے فکر ہے کہ بھائی میں نے اپنے بیٹے کو پالا پوسا بڑا کر دیا. ارے جانور بھی جو ہے اپنے بچوں کو دانا کھلاتا ہے, ان کی بھی حفاظت کرتا ہے, اگر یہ کام ہم نے کیا تو ہماری حیثیت جانوروں کے سب سے بڑی کام. وہاں تو یہ ہے کہ بھائی اپنی زندگی کے اندر ان فکروں کو دیکھو, ایمان والوں کے گھروں میں ایمان کے تذکرے, ایمان والوں کے گھروں میں اللہ کے تذکرے, ایمان والے گھروں میں آخرت کے تذکرے, ایمان والے گھروں میں خاتمے کے تذکرے. یہ راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا اور اللہ والوں کی زندگی کے اندر اور اہدا کی زندگی میں یہی چیزیں تھیں, جس کا نتیجہ ہے کہ ایک ایمان والی ماں اپنے بچے کو اٹھا کر اللہ والے کی خدمت میں بھیج رہی ہے, بیٹا اللہ والوں کی صحبت میں رہو, اللہ کی بڑائی کو پہچانو, ان کی قدرت کو پہچانو. جب اللہ کی بڑائی کو امت نے پہچانا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سمجھا تھا تو پھر زندگی کے انداز آدمی کے بدل گئے تھے, اس کے سوچنے سمجھنے کے پیمانے بدل گئے تھے, ہر چیز کے اندر آدمی اسے سامنے رکھ کر چلتا تھا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا, وہ آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھے, آقا نے دیکھ کر اپنی امتی کے چہرے کو اتار لیا, اس لیے کہ شفیق سب سے زیادہ انبیاء ہوتے ہیں اور انبیاء میں سب سے زیادہ شفقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. وہ شفقت کا نتیجہ تھا کہ آپ گالیاں سن کر دعائیں دیتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا کہ کسی نے آپ کو گالی دی تو آپ نے اس کے جواب میں دعا دی. سننے والے نے تعجب سے فرمایا کہ حضرت کیسی عجیب بات ہے کہ اس نے گالی دی اور آپ نے دعا دی. تو فرمایا بیٹا جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ خرچ کرتا ہے, اس کے پاس گالی تھی اس نے گالی خرچ کر دی, اللہ نے ہم کو دعا دی ہم نے دعا خرچ کر دی. تو دعا والا ایمان والا اللہ والے بننے کی راستے کے شانی الگ ہے اور اس کا انداز نرالا بنایا گیا. اب نتیجہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہوئی, اللہ کے ساتھ اطمینان بھی ہوئی, اللہ کی ماننے کے اعتبار سے اطاعت بھی ہوئی. تو نتیجہ یہ کہ ایک سال کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور شفقت والے نبی نے آپ کے چہرے کو دیکھ کے تاڑ لیا اور فرمایا کہ کیا بات ہے, تمہارے چہرے سے پریشانی اور بے حالی نظر آ رہی. فرمایا اللہ کے رسول دعا کر دیجیے, قرضوں میں ڈوب گیا ہوں, یہود و نصارا کے قرضے ہیں وہ مجھے کھینچ رہے ہیں، عزت خطرے میں پڑی ہے، ڈر ہے کہ کہیں غلامی کے اندر دوبارہ پھانس نہ دیا جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہاری مدد کرے، پریشانی سے تم اپنے دل کو محفوظ رکھو اور عثمان کے پاس جاؤ اور کہنا کہ میں نے سفارش کی ہے۔ اب ان کو پتا چلا کہ آقا کی سفارشی کے ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اس زمانے کے عرب پتی شمار ہوتے تھے، جنہوں نے 40,000 اللہ کے راستے میں جانے والوں کے سامان سواری کا انتظام کیا، سامان سفر کا انتظام کیا، تیر و تلوار کا انتظام کیا اور ان کے پیچھے گھروں کی رکھوالی کا انتظام کیا۔ تو ایسی سخاوت اور ایسا روح جن کی زندگی کے اندر تھا، اب ان کے گھر کے اوپر حضرت عثمان کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا تو دل کو اطمینان ہوا کہ آقا نے بھیجا ہے۔ گھر پر پہنچے تو گھر کے اندر سے آواز بلند ہو رہی تھی، باہر سنائی دے رہی تھی عثمان رضی اللہ عنہ کی آواز، اس لیے کہ صحابہ کے ہاں مال آیا تو ان کو ایک طرف تو اکثریت غربت میں تھی، فقر و فاقے میں تھی، لیکن اللہ کے فیصلوں پر راضی تھی، وہ بدگمان نہیں تھے، دوسروں کے بارے میں حلف نہیں تھی اور دوسروں سے تنافس تقابل کے اندر کوئی اپنی زندگی کے اندر حاسدانہ جذبے ان کی زندگی میں نہیں تھے، بلکہ یہ تھا کہ جس حال میں اللہ سے راضی رہنا ہے اور اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تسلی کا سامان کر رہے ہیں، بارگاہ نبوت سے اعلان ہو رہا ہے من رضی بالقلیل من المال رضی اللہ سبحانہ وتعالی بالقلیل من الاعمال او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ خلاصہ یہ تھا کہ لوگوں یاد رکھو، جو دنیا میں اپنے مولا سے تھوڑے مال پر راضی ہو جائے گا اللہ قیامت کے دن اس سے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائے گا۔ اب امت کے لیے عید بن گئی، فاقے ان کے لیے عزت بن گئے، بھوک ان کے لیے امتیاز بن گئی، ارے ہم تھوڑی دنیا پہ راضی ہوں گے، اللہ کل کے دن تھوڑے دین پر ہم سے راضی ہوگا۔ اب لہٰذا شکرانے کا جذبہ تھا، قناعت کا جذبہ تھا، صبر کا جذبہ تھا، وہ چیزیں جو رمضان ہم کو سکھا رہا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غمخاری کا مہینہ ہے، یہ دلداری کا مہینہ ہے، یہ اوروں کے لیے بےقرار ہونے کا مہینہ ہے، اب یہ صفات امت کے پورے 12 مہینوں میں پھیلے تھے، اور پھیلے تھے تو ایمان کے سائے میں پھیلے تھے اور اللہ کی عظمت و کبریائی کی برکت سے پھیلے تھے اور آقا کی اطاعت اور محبت سے پھیلے تھے۔ اب سیدنا عثمان نے بھیجا کہ بعد جب ان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو یہ گھر پہ پہنچے تو گھر کے اندر کوئی بات ہو رہی تھی، آواز باہر تک آ رہی، تو میں کر رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مکان مختصر تھا، یہ بات نہیں تھی کہ جب میں 40,000 آدمیوں کی کفالت کر سکتا ہوں تو میرا مکان تو کوٹھی اور آسمانوں سے بات کرنے والی ہو، بلکہ وہ ڈرتے تھے کہ دنیا کی محبت میں آخرت کے کو ہماری ہلاک نہ کر دے، اور یہ مال اللہ نے فرعون بننے کے لیے نہیں دیا کہ دنیا میں دبدبانا شاہانے عارضی اپنی شوقوں کو پورا کرو اور قارون کی طرح اپنی قارونیت چلاؤ، نہیں نبوت کی طرح شریعت چلاؤ اور نبی کے راستے کی غلامیت پر اپنی زندگی کو چلاؤ۔ تو یہ مال ان کا مکانوں میں نہیں لگتا تھا، محلات کے جھوٹے تصورات میں نہیں لگتا تھا، نہیں بھائی کل تک کے سینے پتھر تھے، اب بارش کا چاہیے، بارش کا تھا اللہ نے مال میں سہولت دے دی، اب گرینائٹ چاہیے، اب مارور چاہیے، اب فلاں چاہیے، یہ تو یہ حوص وہ ہے جو موت تک آدمی کی زندگی میں چلتی رہے گی، اور ایک تختی لگا دو حاضر من فضل ربی کی اور یوں سمجھ لو کہ نجات کا سارا پیمانہ ہو گیا اور اب گویا اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، یہ سب یہ اللہ کے فضل کی علامت ہے۔ موت کو پتا چلے گا یہ فضل ربی ہے یا غضب ربی ہے، اللہ پوچھے گے کہ تو حرام سے لیا یا حلال سے لیا، دین کی محنت چھوڑ کے دنیا کی محبت میں پڑ گیا، اپنے بڑے مکان میں رہ کے جھوپڑے والوں کو حقیر سمجھ گیا اور ان چیزوں میں اترا کر اپنی زندگی کے اندر تو اپنے اقربا اور رشتہ داروں سے منہ موڑ لیا، غریبوں کا حق ادا نہیں کیا، بیواؤں کو تلاش نہیں کیا، پریشان حالوں کی مدد نہیں کیا اور فرعون کی طرح اپنی خواہشات اور قارون کی طرح اپنی تمناؤں میں مال خرچ کیا، یہ ساری چیزیں بھی جہنم میں جائے گی، اس کا طلبگار بھی جہنم میں پھینکا جائے گا، تو قیامت کے دن پتا چلے گا یہ حاضم ان فضل ربی ہے یا حاضم ان غضب ربی ہے۔ تو ان چیزوں سے صحابہ کی زندگی پاک تھی، تو اب ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اپنے مکان پہ نہیں لگا، اب مکان سیدھا سادہ مختصر بقدر ضرورت، نتیجہ یہ کہ گھر میں آواز بلند ہوئی تو باہر سنائی دی، اب انہوں نے جو آواز سنی کہ عثمان خفا ہو رہے ہیں اور ان کی آواز میں سختی اور تیزی آ رہی ہے، پھر خفا کس پہ ہو رہے ہیں؟ اپنی بیوی پہ ہو رہے ہیں، اور بیوی کون ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹیوں میں سے، تو نبی لاڈلی پہ خفا ہو رہے ہیں اور خفا ہونے کی آواز بھی کانوں میں سنائی دے رہے، تم نے رات میں چراغ کی بتی کو بڑھا دیا تھا اور بتی کے بڑھانے سے تیل زیادہ خرچ ہو گیا، کیوں بڑھایا، کیا ضرورت تھی بڑھانے کی؟ اب انہوں نے سوچا یا اللہ جو کوڑی کے تیل کے لیے نبی زادی پر اپنی بیوی پہ خفا ہو وہ میری ہزاروں کی مدد کر کے میری اتنی بڑی پریشانی میں کیا کام آئے گا، کیوں صبح کھولوں اور کیوں اپنا وقت ضائع کروں؟ انہوں نے آواز بھی نہیں لگائی پلٹ کر آ گئے، پھر بارگاہ نبوت میں پہنچے اور مجلس نبی میں بیٹھ گئے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تھوڑی دیر میں پڑی، آج نے فرمایا عثمان کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ کیا ہوا، عثمان کے پاس گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کہاں بھیجا، وہاں تو میرے کانوں نے ایسی آوازیں سنی، آپ نے فرمایا تمہیں دوسروں کی آواز سننے کا کیا حق ہے، تم جس کام کے لیے گئے تھے کر لیتے، جاؤ پھر وہ کہو کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے، پھر آقا کے فرمانے میں دوبارہ گئے اور جا کے آواز لگائی، سیدنا عثمان باہر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا میرے بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ عثمان پریشانی میں گھرا ہوں، عزت خطرے میں پڑی ہوئی ہے، قرضوں میں ڈوب گیا ہوں. آقا کی بارگاہ میں پہنچا، آقا نے سفارش کی کہ تمہارے پاس جا کے سفارش میں پیش کر دو، تو آقا نے مجھے بھیجا ہے اس لیے میں آیا ہوں. ایک دم بچل گیا. فرمایا ارے بھائی اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے تم نے آقا کو تکلیف دی، آقا منصب نبوت میں مشغول ہے اور دین کی دعوت اللہ کے کام میں لگے ہیں اور تم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آقا کو تکلیف کیوں دیتے؟ اور دورے ہوئے گئے اور ہزار ہزار کی موما کی تھیلیاں لا کے دے دی اور مال کا ڈھیر لگایا. اور فرمایا اس کو لے جاؤ اور اپنے قرضے ادا کر کے سکون کی زندگی گزارو، اور یاد رکھو اتنی چھوٹی سی چیزوں کے لیے آقا کو تکلیف نہیں دینا اور خود آنے کی تکلیف نہیں کرنا. اگر تم یاد کرتے تو عثمان کو اپنی چوکھٹ پہ پاتے، اور آدھی رات کو آگے ضرورت پڑے تو کہنا کہ میں تمہارے قدموں میں آؤں گا اور تمہاری راحت کا سامان کروں گا. ان کی آنکھوں سے بہت سے آنسو ڈبل گئے. انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا عثمان اللہ کے لیے ایک بات بتاؤ، تھوڑی دیر پہلے کہ میں تمہارے دروازے پہ آیا اور یہ آواز سن کے میں ناامید گیا، آقا کو سنایا، آقا نے پھر بھیجا اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک بستی کے مر جانے میں رات بھر میں کتنا تیل خرچ ہوگا، جو کوڑی کے تیل خرچ ہونے کے اوپر خفا ہو وہ کروڑوں کی مدد دوسرے کی کیا کرے گا. میں تو یہ تصور میں تھا لیکن تم نے بے تکلف دیا اور کہا آقا کو تکلیف دینے کی ضرورت کیا اور تم مصیبت اٹھا کے آنے کی ضرورت کیا، تم یاد کر لیتے تو میں تمہاری چوکھٹ میں مجھے دیکھ لیتے. یہ کہہ کر تم اتنی محبت سے بے تکلف آسانی سے دے رہے ہیں تو میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ پھر وہ خفا ہونے کی وجہ کیا تھی. سیدنا عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بھائی بات دراصل یہ ہے، نہ میں بیوی پہ خفا ہو رہا تھا نہ میں مال کے خرچ ہونے پہ خفا ہو رہا تھا، مطلب یہ کہ آقا نے ہم کو ہماری ضرورتوں کو محدود کرنے کا راستہ بتایا، زندگی سیدھی سادھی گزارنے کے راستے پہ ڈالی. اللہ کا کرم ہے کہ ایک پیمانے پہ ہماری زندگی چل رہی ہے. جتنی روشنی میں روز کا کام ہو جاتا آج کی رات بھی اتنی روشنی میں چل جاتی، لیکن جب بتی بڑھائی گئی اور تیل خرچ ہو گیا تو گویا ہمارے مقصد کے بغیر یہ خرچ ہو گیا. کل قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے میں نے تجھے مال قارون کی طرح دنیا میں برتنے کے لیے نہیں دیا، اپنے نبی کے غلام کی طرح حدود میں رہنے کے لیے دیا، بتا تجھے خواہشات پر خرچ کیا، اگر اللہ حساب لینے پہ آ گئے تو عثمان کی آخرت اجڑ جائے گی. تو آخرت کے خوف میں گھبرا رہا تھا اور ٹوک رہا تھا، رہا یہ کہ تم کو دینا تو یہ تو آخرت کے خزانے میں جمع ہوگا اور میری مغفرت میں مددگار بنے گا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آدھی رات کو پھر یاد کرنا تو میں تمہارے قدموں میں آنے اور تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ایمان زندگی کے اندر آیا، منصاب رمضان ایمان ہو احتساب، کہ جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، جو جس نے تجارت کی ایمان کے ساتھ، جس نے مال لیا ایمان کے ساتھ، تو نتیجہ یہ تھا کہ ان کو مال میں بھی اعمال اور دنیا میں بھی آخرت نظر آ رہی تھی. ان کا ایمان ان کو وہاں پر بھی رہبری کر رہا تھا کہ مال کیسے خرچ کیا جائے. ایسا نہیں تھا کہ بنیوں کی اولاد کی طرح اپنی اولاد پہ خرچ کرو، اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرو، اترانے والے شور شرابے پہ خرچ کرو، نام و نمود کی نمائشوں پر اور ریاکارانہ طور پہ خرچ کرو، باقی اپنے گھر میں، اپنے بینک میں، اپنی فکس ڈپازٹ میں اور اپنے جو ہے فارم ہاؤسز کے اندر اور اپنی دنیا کے تماشوں کے اندر. اور آج جتنی اس مال نے وبائل کو پھیلایا ہے، جس کے نتیجے میں جن گھرانوں میں مال آیا ان کو اعمال سمجھ میں نہیں آ رہے، جن گھرانوں میں خواہشات اور سامان آیا ان کو ایمان کی رمق ملنا مشکل ہو جا رہا، وہ نبی کی محبت کی بےقراریوں کو نہیں پہچان رہے. اور اگر یہ سرپرست کھول گئے تو یہ اولاد ایک دوسرے کو خون کی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اور بت پرستوں کی چوکھٹ پہ عدالت کی دہلیز پر کروڑے روپے لٹا رہی ہے، اور ماں باپ کو ملنے والا ترکے کا مال صرف آپس کی دشمنی اور بربادیوں میں خرچ ہو رہا ہے. اس لیے کہ یہ مال ایمان کی بنیاد پر نہیں آیا اور اعمال کی بنیاد پر نہیں آیا. اب یہ آخرت کے خزانے نہیں بن رہے، یہ دین کی حیات کا سبب نہیں بن رہا، یہ ایمان کے پروان چڑھانے کا سبب نہیں بن رہا ہے، یہ مخلوق خدا کی راحتوں کا سبب نہیں بن رہا ہے. تو راستے میرے دوستو ایمانی فکروں کے اعتبار سے بچھڑ گئے اور اپنے نبی عباس راستے کی محبتوں کے اعتبار سے بکھر گئے. وہ نہیں رہے کہ جس راستے پہ اس امت کو اٹھایا گیا. اب جب یہ رخ آیا تھا تو امت کے مرد بھی، عورت بھی، صحابہ بھی، اولیاء بھی اپنی زندگی کو جو ایمان پر چلا رہے، تو اب یہ ایمان کی تربیت بچپن سے اولاد کو دی جا رہی ہے. بہت ان اللہ والوں کے اور حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے منتسبین کے ملفوظات کے کہ جو ہے ماحول کتنا اجڑا تمہارا، تم ٹٹول لو کہ بچوں سے پوچھو تمہیں کون پالتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے ماں باپ پالتے ہیں. ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ان سے پوچھو تمہیں کون پالتا تو کہتے ہیں ہماری اولاد پالتی ہے. تو اولاد کا یقین ماں باپ پہ، ماں باپ کا یقین اولاد پہ کسی کی نظر اللہ پہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں پالتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں. اور ایمان کرا کے بتایا گیا الحمد للہ رب العالمین، ہر رگت میں کہو کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. لیکن اولاد سے بننا سمجھ میں آ رہا، اللہ سے بننا نہیں سمجھ میں آ رہا. اور ماں باپ کو اللہ سے بننا نہیں سمجھ میں آ رہا، اولاد سے بننا سمجھ میں آ رہا. اور اولاد کو اللہ سے بننا نہیں سمجھ سمجھ میں آ رہا، ماں باپ سے بلنا سمجھ میں آ رہا، اور وہاں زندگیاں بنی تھی تو اللہ کی بنیاد کے اوپر اتنی فکر تھی کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو ان کی ماں نے حضرت خواجہ منتظم الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا، جاؤ بیٹا اس اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو. اللہ فرماتے میں وہاں پر پڑا ہوں، اللہ والے کی خدمت میں ہوں. کچھ دن گزرے، پتا چلا کہ بستی سے کوئی آدمی آیا ہے، دن دھڑکنے لگا، پتا نہیں کیا خبر لایا ہے. اس نے آ کے کہا نظام الدین کون ہے؟ مکان میرا نام ہے. کہا کہ تمہاری ماں نے تم کو سلام کہا، اور کہا دل لگا کر وقت گزارو اور اللہ والے کے قدموں میں رہ کر اللہ کا تعلق پاؤ. ایسا تیرا شکر ہے کہ ماں کی دعا بھی ملی، ہدایت بھی ملی. فرمایا پھر میں اسی خانقاہ میں پڑا رہا اور اسی حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کے اندر اپنا وقت گزارتا رہا. کچھ دن اور گزرے، پھر پتا چلا کہ ہماری گلی سے کوئی آیا ہے. پھر میں گھبرا کے دیکھنے لگا، انہوں نے میرا نام پوچھا، میرے قریب آ کر کہا امبا جان نے کہا ہے کہ خواجہ صاحب سے اجازت دو اور گھر آ جاؤ. تو اس پر سے کہا کہ میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا کہ امبا جان نے یاد کیا تو فرمایا بیٹا ضرور چلے جاؤ. انہوں نے دعائیں دی، شفقت و محبت کا معاملہ کیا، روانہ کیا. اب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ ماں مسلے پہ بیٹھی ہے اور دعا کی کیفیت میں ہے. میں پہنچنے کے بعد سلام عرض کیا تو دعا سے فارغ ہو کے میرے سلام کا جواب دی. میں نے ہاتھ بڑھایا تو مصافہ فرمائی، میں نے لے کے سر پہ رکھ لیا تو ہاتھ سر پہ رکھ کے دعا دی. اور پھر فرمایا کہ بیٹا نظام الدین تمہارے ایک سوال کا جواب فرض ہے جو ہم سے باقی ہے. تم نے پوچھا تھا کہ میں تم کو کس سے حوالے کر کے جاؤں گی. سنو، میں ایمان کا کلمہ پڑھتی ہوں، تم گواہ رہنا. اور بیٹھ کر توحید کا کلمہ پڑھا اور لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ سنایا. اور فرمایا بیٹا یاد رکھنا، میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں اور تجھے اللہ والوں سے ملا کر اللہ کا تعارف کرائی ہوں، اور میں تجھے کسی اور کے حوالے نہیں کرتی. میرا اور تیرا رب اللہ ہے، میں تجھے اللہ کے حوالے کرتی ہوں. یہ کہہ کر انگلی اٹھائی کلمے کی، انگشت شہادت آسمان کی طرف، اور لیٹ کر ہچکی لی اور دنیا سے رخصت ہو گئی. تو آخری وقت میں اللہ کے حوالے کیا اپنی معصوم اور یتیم اولاد کو، جن کے باپ کا سایہ پہلے گزر گیا تھا. رشتہ داروں کے حوالے نہیں کیا، دوستوں کے حوالے نہیں کیا، مالداروں کی چوکھٹ کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حوالے کیا. اب وہ اللہ کا تعلق حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو جو ملا تو ہزاروں نہیں لاکھوں کو اللہ کا تعلق ان کے صدقے مل گیا، کفر لوگوں کو دھل گیا اور حق کے راستے دنیا کے اندر عام ہوئے. یہ کب ہوئے؟ جبکہ اللہ والے راستے پہ زندگی چل رہی تھی. اور چاہے صحابہ ہو یا اولیاء ہو، مرد ہو یا عورت ہو، یہ اللہ کو پہچان کر اپنی زندگی گزار رہے تھے کہ بھائی اللہ کو پہچانو تو اپنی اولادوں کو شہادت کے لیے پیش کرنا آسان تھا، اللہ کو پہچانا تو اپنی یتیم اولاد کو اللہ کے نام پہ تربیت کرانا آسان تھا، ان فکروں پر اپنی زندگیوں کو چلانا آسان تھا. نتیجے میں ان کی تمنا وہ تھی جو دعا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اے اللہ تو میری تمنا اپنا خوف اور اپنی یاد بنا دے. تو اللہ والوں کی تمنا ہوئی، صحابہ کی تمنا ہوئی، کہ ان کی تمنا کیا تھی؟ دعا کر رہے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک صحابی کہہ رہے کہ مجھے کہا کہ تم آمین کہو تاکہ دوسرے کی آمین دعا کو قبولیت والی بنا دے. اور بیٹھ کے دعا کی تو یہ کہا کہ اے اللہ کل دشمن سے مقابلہ ہوتے طاقتور سے بھیڑا دے، میں اسے بچاؤں وہ مجھے بچائے، اور میں دشمنوں کی صفوں کو تحس نحس کروں، یہاں تک کہ اسلام کو غلبہ ہو، مسلمانوں کو فتح ملے، اور کاش اس وقت کوئی ایسا مجھے پچھاڑ دے کہ وہ میرے سینے پہ خنجر لگا دے اور شہادت کی میری تمنا کو پوری کرا دے، میرے ناک کاٹ لے، میری کان کاٹ لے. اور کل قیامت کے دن آپ پوچھیں اے عبداللہ تیرے ناک کان کیوں گھٹے، تو میں خوشی سے کہہ سکوں اے اللہ تیری عظمت میں اور تیرے نبی کی محبت میں گھٹے. اور آپ تیرے محشر گواہی دے دیں کہ بے شک میرے بندے نے سچ کہا تو مولا میری آخرت پار ہو جائے گی. اور فرمایا میرے ساتھی نے آمین کہا، اور کہنے والے نے کہا کہ دوسرے دن میں نے ان کی دعا کا نظارہ دیکھا، اللہ نے انہیں فتح کا ذریعہ بنایا، بڑے بڑوں کے قدم اکھاڑ دیے اور اللہ نے اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو غلبہ مل گیا. اور پھر جب جس وقت معاملہ ختم ہوا اور لوگ ایک دوسرے کو تلاش کرنے لگے تو میں نے دیکھا کہ عبداللہ کا لاشا پڑا ہے اور عبداللہ ابن جہش کا یہ حال ہے کہ ان کے کان بھی کٹی ہے اور ناک بھی کٹی ہے. میں نے کہا اے اللہ تیرا بندہ سچا تھا، جیسی دعا مانگی ویسی اس نے اپنی زندگی کو کر دکھایا، تو دعاؤں کے اندر ہم روٹی اور کپڑے کو مانگیں اور وہ اپنی شہادت اور ہدایت کو مانگیں. تو میرے دوستوں، کوسوں دور ہماری زندگیاں ایمان کی لذتوں سے اور ایمان کی نورانیت سے اور اسلام کی برکتوں سے. اور وہاں کی تمنائیں کیا ہیں؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے اولیاء کے سردار ہیں، اور حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے شہید کو دفعہ میں سے ہیں. اور جب آئے تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دلی کو تو فرمایا کہ قطب الدین میں تم کو اپنے ساتھ اجمیر لے جانا چاہتا ہوں. شاید کے حکم کی تعمیل میں کھڑے ہو گئے، دلی والوں کی نیند حرام ہو گئی، صبح اٹھے تو سارا دہلی ماتم کر رہا تھا، اور جب آپ نے بیٹھ کر دیکھا تو بے شمار لوگوں کا مجمع ہے، جس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے ہیں، اور ہچکیاں لے کر رو رہے ہیں. ہر خواجہ امیر رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو ایک دم آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا خود بدین، اللہ نے تمہاری محبت ان کے درمیان میں ڈال رکھی ہے، میں ان کا دل توڑ کے تمہیں اجمیر لے جانا پسند نہیں کرتا، تم یہیں رہ کر حق کا کام کرو، ایمان کے پیغام کو پہنچاتے رہو، اور عالم کے کفر کے دھونے کی محنتوں کو یہاں سے چلاتے رہو. یہ کہہ کر ان کو دلی کے اندر اپنی طرف سے نائب بنا دیا، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وہی اپنی زندگی کو گزارا. اور جب دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آیا تو وقت وصال پر آخری حالت کو دیکھ کر خدام آئے، مریدین آئے، اور پوچھا کہ حضرت آپ کی تمنا کیا ہے؟ تو فرمایا بیٹا، ایسے وقت میں تمنا پوچھ رہے ہو جبکہ آخرت کا دروازہ کھلنے کو ہے، اب میں کیا تمنا تمہارے سامنے ظاہر کروں؟ پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کے فرمایا، ہاں ایک تمنا ہے، یاد رکھنا اور میری وصیت کو پوری کرنا، جس وقت میری روح پرواز کر جائے اور تم میرے جنازے کو نہلا دھلا کر کفنا کر نماز کے لیے تیار کر دو، تو ایسے مرد مومن کو تلاش کرنا اور ایسے پردے سالے کو ڈھونڈنا جو بارے ہونے سے لے کے آج تک بلا وضو کے آسمان نہ دیکھا ہو، اور اس سے میرے جنازے کی نماز پڑھانا، اور ایسے مرد سالے کو دیکھنا جس کی زندگی کے اندر کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو، اور جس نے عصر و عشاء کی سنتوں کو کبھی ترک نہ کیا ہو، جس میں تین شرائط پائے جائیں، وہ مرد مومن میرے جنازے کی نماز پڑھائے. یہ فرمایا اور کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو گئے. اور جنازے کو دلی کے میدان میں جا کے رکھا گیا، اور بے شمار مخلوق تحدِ نگاہ مجمع جمع ہوا، اور بڑے بڑے اقتیا اور اولیاء اور مفتی مفتیان الزام سبھی آ گئے. خادی وفات میں کھڑے رہ کے اعلان کیا کہ حضرت کی تمنا یہ تھی کہ ایسا مرد سالے آ گیا ہے جس نے بارے ہونے سے لے کے آج تک بلا وضو کے کبھی آسمان نہ دیکھا ہو، اور جس نے کبھی عصر و عشاء کی سنتوں کو ترک نہ کیا ہو، اور جس نے کبھی تکبیر اولا کو ضائع نہ کیا ہو، وہ آگے آئے جنازے کی نماز پڑھا دے. بڑے بڑے اقتیا سر ڈھونڈتے رہ گئے، اور بڑے بڑے اولیاء کھوئے ہوئے کیفیت میں رہ گئے، نہیں معلوم یہ مقام بلند کس کے حصے میں آئے گا. یہاں تک کہ وقت ڈھلتا گیا اور لمحات گزرتے چلے گئے، اور جب وقت ڈھلتا گیا تو لوگوں کو گمان ہوا کہ مایوسی کے آثار ہیں، اور شاید کوئی ایسا مرد مومن نہیں ملے گا جس میں تینوں شرائط پائے جائیں. تاریخ گواہ ہے اسلام کی اور اس علاقے کے اندر مسلمانوں کی زندگی کے کارناموں کی، لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج ان تاریخوں کو دیکھنے کا کس کے پاس وقت ہے؟ ناولوں کو دیکھیں گے، ٹی وی کو دیکھیں گے، رقاصاؤں کو دیکھیں گے، قصبروں کو دیکھیں گے، بے حیاؤں کی آوازوں کو سنیں گے، بے حیائی کے مناظر کو دیکھیں گے، جس نے آنکھوں کو بے نور کر دیا، دلوں کو پتھر بنا دیا، سینوں کو ویران کر دیا، آقا کی محبتوں سے محروم کر دیا، اور دنیا کے دلدل میں زندگی اتنی پھنس گئی کہ اب حق کو سمجھنا اور حق کی محنتوں کو سمجھنا اتنا عذاب اللہ کا آ گیا کہ یہ سمجھنے سے بھی ایک طبقہ محروم ہو گیا کہ حق کیا ہے اور حق کا کام کیا ہے. اور اس کو فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جی کر جی جو عذاب میری امت پر آئیں گے وہ آئیں گے کہ ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں ان کو حق کا پہچاننا مشکل ہو جائے گا، ان تو دن مسجدوں میں لگنا ختم ہو جائے گا، ایمان کی محنتوں کی رغبت نکل جائے گی، اللہ کے راستے میں مر مٹنے کے جذبے سے گھبرانے لگیں گے، اور جب یہ حالت ہوگی تو دعائیں لٹ جائیں گی، طاقت اعمال کی چھن جائے گی، اللہ کی نگاہوں میں بے وزن ہو جائیں گے، اور ظالم لوگ ان کی گردنوں پہ مسلط ہوں گے، اور ان کا خون پانی سے زیادہ بے وزن ہوگا. باب الفتن کی احادیث کے خلاصے میں یہ تمام چیزیں آدمی دیکھ لے تو صحت ستا کی ہر کتاب میں مل جائے گی. تو یہ چیزوں سے آقا نے اپنی امت کو باخبر کیا. لیکن آج میرے دوستوں اب زندگی کا حال یہ ہے کہ میگزین کہو تو برابر ہے اور چیزیں کہو تو برابر ہے، کھلاڑیوں کے ریکارڈ کہو تو ایسے معلوم ہوتا ہوں ہمارے گودوں میں پل کے جوان ہوئے اور ہم ہی ان کے اثر کوچر ہے کہ ہمارے پاس ہی ان کی زندگیاں بنی، ان کے رن اتنے، ان کے گول اتنے، ان کے ڈائز اتنے، ان کے کھیل اتنے، اور ان کی ادائیں اتنی. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی ادائیں، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، اہل بیت اطہار کی بے چینیاں، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان اور مال کے اوپر مر مٹنے اور دین کے اوپر لگا دینے والی قربانیاں، تو ان چیزوں کے اعتبار سے یہ ایمان والا محروم ہے. نہ اس کی زبان کھل سکتی ہے، نہ دل سوچ سکتا ہے، نہ اپنی اولاد کو پڑھا سکتا ہے، نہ اپنی بیوی کو باخبر کر سکتا ہے. اس لیے کہ گھرانے بت پرستوں کی تمناؤں سے بھرے ہوئے ہیں اور زندگیاں خواہشات میں لطف ہو کے رہ گئی ہیں. اب یہ ماہ رمضان تو پاکی اور تطہیر کے لیے آیا تھا کہ بھئی اپنے روزے کو پورا کرو، اپنے دین کو پورا کرو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کپڑا پورا چاہیے، کاروبار پورا چاہیے، نفع پورا چاہیے، کھانا پورا چاہیے، لذتیں پوری چاہیے، علاج پورا چاہیے، لیکن دین اور ایمان تو بس بس آپ اللہ کا کرم ہے، نماز پڑھ لیے تو بس ہے. یعنی اللہ کا احسان کر رہے ہیں کہ نماز پڑھ لیے تو بس ہے، روزہ رکھ لیے تو غنیمت ہے. ارے تو عبادت کا ایک شعبہ ہے اور وہ بھی کتنا کھوکھلا ہے کہ اپنی نمازیں کتنی بے جان ہیں، اللہ اوپر سے لے کے سلام پھیرنے تک ابھی عائشہ آپ نے بھی پڑھی ہم نے بھی پڑھی تہاری ہم سب نے پڑھی اپنی نمازوں کا جائزہ لو اللہ کا نام لے کے کھڑے ہیں اللہ اکبر اور سلام پھیرنے تک اپنی نمازوں کو ڈٹو لو کہ اس نماز کے اندر کیا یاد آیا تو پتا چلے گا گھر یاد آئے دوست یاد آئے کھانے یاد آئے پروگرام یاد آئے آگے کل کیا کرنا ہے یاد آئے لیکن اللہ کی عظمت یاد نہیں آئی آقا کی محبت یاد نہیں آئی اپنے گناہوں سے ندامت یاد نہیں آئی اپنی توبہ کی پختگی یاد نہیں آئی تو اللہ کے سامنے کھڑے رہے اور اللہ سے غائب رہے اور اللہ کے بعد میں سلام پھر گیا تو اس کھوکھلی نمازوں کے ساتھ جب ہے اور صحابہ کی زندگیاں کیسی تھی اور اولیاء اللہ کی زندگیاں کیسی تھی ان کی نمازیں تو وہ نمازیں تھی کہ نماز کے اندر کسی اور چیز کا ہوش ان کے اندر نہیں رہتا تھا جب کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز میں کبھی آپ کو دنیا یاد آتی ہے تو مسکرا کے فرمایا بیٹا کیسی عجیب بات پوچھا ہے نماز کے باہر بھی کبھی دنیا یاد نہیں آتی تو نماز میں کیسے یاد آئے گی اور آج تو کہ خوابوں میں بھی دنیا یاد آئی اور خیالوں میں بھی دنیا یاد آ رہی اور دعاؤں میں بھی دنیا یاد آ رہی ہے تو دین کب یاد آئے گا ایمان کے تقاضے کب یاد آئیں گے اللہ کے نبی کی ارمانیں کب یاد آئیں گی تو آپ فرمایا کہ جب آپ کا جنازہ تیار ہوا اور لوگ منتظر ہیں اور مایوس ہونے کے قریب ہیں کہ شاید کوئی نہیں ملے گا تو سلطان التمش متوکل دلی تاجدار سلطنت تھے وہ تو اور وہ وقت کا والی سلطنت وقت کا بادشاہ اٹھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بے قرار بہ رہے ہیں اور اس نے کہا کہ ہائے میرے اور اللہ کے درمیان کے راز کو میرے شیخ نے ظاہر کرنے کو مجبور کر دیا اور میرا راز پاش کرنے کی نوبت آ گئی اور فرمایا ہے لوگوں میں تم کو گواہ بنا کے قسم کھا کے کہتا ہوں ہوش میں آنے سے لے کے آج تک بلا وضو کہ میں نے آسمان کبھی نہیں دیکھا ہے اور کبھی اسوریشا کی سنت الحمدللہ میری ترک نہیں ہوئی ہے اور کبھی تجویز ہوا کہ بغیر میری نماز نہیں ہوئی ہے اللہ نے تینوں نعمتوں سے اپنے کرم سے مجھے نوازا اور ہسٹریوں کے عالم میں اپنے پیر کی نماز پڑھائی اور اپنے شیخ کے جنازے کی نماز پڑھائی تو میرے دوستو جب آدمی تقوی پہ آتا ہے تو بادشاہت کے تخت پر بھی اللہ اس کی مدد کر دے اور جب آدمی حوث پر انانیت پر اپنی ضد اور ہمدردی پر آتا ہے تو نتیجہ میں پھر یہ زندگی اتنی اجیرن اور اتنی اجڑی بھی ہوتی ہے کہ روٹی کے چند ٹکڑے اور وقت کی چند تمناؤں کے ہمدردی میں نہ یہ حق کو پہچانتا نہ اللہ کی مرضی کو پہچانتا نہ آقا کی تمناؤں کو پہچانتا نہ ایمان کی دولت کے پھیلانے کے سلیقے کو جانتا نہ اس غم کو اپنا غم بنانے کی ادائیں جانتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی اور کہ میری امت قیامت تک دین کی امانت کو لے کر چلے اور قرآن کی امامت میں اپنی زندگی کو گزارے اور اللہ کی دائمی مدد کو داد و دہیش کے خزانوں کو اپنی زندگی میں کھلوا لے. اس کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو مشقت میں ڈالا, اپنے گھرانے کو مجاہدوں میں ڈالا, اپنی راحتوں کو پامال کیا, اپنے گھرانے کے بجے چولہے دیکھنا گوارا کیا, اپنے لاڈلے نوازوں کو بلکتا اور سسکتا دیکھنا گوارا کیا. وہ لاڈلے نوازے جن نوازوں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آقا سجدے میں پڑے ہیں, سیدنا حسن دوڑتے ہوئے آئے ہیں آپ کی پیٹھ مبارک پہ بیٹھ گئے, آقا نے اتنا طویل سجدہ کیا اتنا طویل سجدہ کیا کہ جب تک سیدنا حسن اپنے سے اتر نہیں گئے آقا نے گردن مبارک نہیں اٹھائی. اور بعد میں پوچھا تو فرمایا میں اپنے لاڈلے کو بے چین کرنا پسند نہیں کرتا تھا, اس لیے میں سجدے میں پڑا رہا تھا کہ یہ بھی اپنی حضرت کو پوری کر لے. اور ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آقا سے ملنے حجرے میں آیا, آپ نے فرمایا عمر اندر آ جاؤ یہاں کوئی پردہ نہیں ہے, میں ہوں تو آپ اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آقا اپنے گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھوں پہ چل رہے ہیں اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گردن مبارک پہ بیٹھے ہیں, ایک پیر ادھر لٹک رہا ایک پیر آقا کے ادھر لٹک رہا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بعد وہ نان کا نواز سب بگڑا ہوا ہے اور آپ اپنے کمرے میں پھر پھر کر اس کو پہلا رہے ہیں اور اپنی سواری کے اندر اس کو ان کے دل بہلانے کا سامان کر رہے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں میری چیخ نکل گئی اور میں نے کہا عمر کہ حسن تجھے کیا ہو گیا کہ تُو نے کس کو اپنی سواری بنا لی, تو فرمایا آقا نے نگاہ اٹھا کے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمایا عمر دیکھتے نہیں کہ سوار کتنا پیارا ہے جس نے نبی کو اپنی سواری بنا لیا. یہ کہہ کر آپ نے جن کی دلجوئی کا سامان کیا, آپ نے ایسے لاڈلے نوازوں کو تڑپتا دیکھا, بھوک میں بلکتا دیکھا, اپنی لاڈلی بیٹی کو بجے چولوں کے اندر پاکوں کے عالم میں بے حال اپنی کمزوری میں غشی کھاتے ہوئے دیکھا, لیکن ان ساری حالتوں میں اگر آپ دعا کرتے تو خدا پاک کی قسم اللہ جنت کی نعمتیں دنیا میں اتار دیتے اور نبی کے گھر کو اس سے بھر دیتے. آپ سے بڑھ کے کوئی مستجاب دعوات ہوا نہ قیامت تک ہوگا, لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کمزوروں کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو نمونہ بنایا, جنت کی نعمتوں کو نہیں بھاگا, پاپوں کو اپنے گلے لگایا, بلکتے بچوں کو بہلایا, تڑپتی بیٹی کو آپ نے سنبھالا اور ان ساری چیزوں میں آپ کے آنسو بہے, آپ کا دل گویا پگھلا, آپ کا کلیجہ بھوک آ گیا اور آپ نے اپنی بیٹی کو تسلی دے کے فرمایا بیٹی صبر کر لے, یہ ایمان کی محنت ہے, یہ دین کی امانت ہے, جس کے نتیجے میں گھرانے نبوت پہ یہ حالات آئے اور اللہ سے مانگنے اور متوجہ ہونے کا موقع ملا. تو اپنی زبان حال سے بھی یہی مانگا اور زبان قال سے بھی یہی مانگا, اے مولا اگر آپ اپنے نبی کا امتحان لے رہے ہیں تو ان فاقوں میں آپ کا نبی آپ سے راضی ہے, لیکن امت کو جہنم کے فاقوں میں تڑپتا ہوا دیکھنے پر آپ کا نبی بھی راضی نہیں ہے. مولا ان قربانیوں کو بہانہ بنا لے اور میری امت کی بخشش کا معاملہ فرما دے اور ان کی مغفرت کا سامان فرما دے. بڑے بڑے مصائب اور حوادث کو آپ نے جھیلا, مدینے کی ایسی زندگی میں جبکہ وہ شاخ ہیں, جانثار ہیں, اشاروں پہ زندگی کیسے کھیلنے کے لیے تیار ہیں. اس زمانے میں آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے گھر میں دو وقت کا فاقہ ہے, حسنین بھوکے ہیں, بلک رو رہے ہیں, علی کے اوپر چکر آ رہی ہے, غشائے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, اور میں بے چین ہوں کہ اللہ آپ کے نبی کے گھر کے اندر چولہے بجھے ہیں, شوہر کا یہ حال ہے, بچے اس طرح سے بلک رہے ہیں. اس حالت میں انصار مدینہ میں سے کسی نے ایک روٹی ہدیے کے طور پہ بھیجا دی. جب روٹی آئی تو میں نے ان کو کھلانے کے لیے اس روٹی کو توڑا, ایک ٹکڑا حسن کا, ایک حسین کا, اور ایک اپنے شوہر کے لیے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اور فرمایا ایک دم مجھے آقا کا پیٹ یاد آیا اور ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک ستانے لگی کہ میرے لاڈلے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا, تو جی چاہا کہ آپ کو چھوڑ کے کیسے کھاؤں. ایک ٹکڑا اس میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکالا اور ابا جان کو دینے کے لیے چادر لپٹی اور تیز تیز آپ کے در حضرت پہ حاضر ہوئی. میرے پیروں کی آہٹ کو ابا جان نے پہچان لیا اور فرمایا فاطمہ اندر کو آ جا, اندر کو آ جا. میں اندر داخل ہوئی تو محبت سے بے قرار ہو کے کھڑے ہو گئے اور بیٹی کے استقبال میں آپ نے احترام اپنے آپ کو آگے بڑھایا اور فرمایا میری بیٹی یہ وقت تو تیرے آنے کا نہیں ہے, معمولا آج کیسے تو اس وقت کے اوپر آ گئی. تو میرا دل ویسے ہی پگھلا ہوا تھا اور بھوک سے بے حال تھا, میرے ہونٹوں پہ ببڑیاں تھی, آنکھیں میری چھوٹی ہو گئی تھی, میرے چہرے کے اوپر روکھا بنا گیا تھا. میں نے اپنے سر کو جھکا دیا کہ ابا جان میرا چہرہ دیکھ لے تو ہم بھڑک نہ جائے اور دوہرا غم نہ ہو جائے, اور دبے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا دیا اور سر جھکا کے کہا کہ ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی میں دو وقت کے فاقے آ گئے, حسنین بھوک سے بلک گئے اور آپ کے چہیت نامرد غشی کھا کر لیٹ گئے. اس حالت میں اللہ نے ایک روٹی بھیجی, تینوں کے لیے ایک ایک ٹکڑا نکالا اور ایک ٹکڑا لے کر میں آپ پاس آئی ہوں. مجھے آپ کا پیٹ یاد آیا, آپ کی بھوک یاد آئی, آپ کو چھوڑ کے کیسے کھاؤں, اس لیے میں لے آئی ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے مارے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھرا ہے, پھستا بھرا ہوا بکا آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا دے اور آپ رو پڑے اور اس حجیے کو آپ نے محبت بھرے ہاتھ سے قبول فرمایا اور یہ تو فرمایا میری بیٹی فاطمہ تجھے تو دو وقت کے فاقوں کے بعد ایک روٹی مل گئی, سن لے تیرا باپ مسلسل فاقوں کے ساتھ چل رہا ہے اور اب تک اسے روٹی کا ٹکڑا دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا. تو اپنی بیٹی کو تسلی دی, بیٹی تم سے زیادہ ان مجاہدوں میں چل رہا ہوں اور محنت یہ ہے کہ ہدایت عام ہو جائے اور اللہ کی مدد اتر جائے اور باطل ٹوٹ جائے اور حق چمک جائے اور میری امت ایمان اور اعمال کے کام پر لگی رہے. ان محنتوں میں آپ انسانیت کے بیچ محنت کرتے رہے اور امت کی عبادت اور امت کے لیے بے قرار ہوتے رہے. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں, یہ آخری لمحات چونکہ قرآن کے سائے میں ہیں اور رمضان کا مبارک مہینہ ہے جو انسانوں کو غمخوار اور دلدار اور حساس بناتا ہے, اس سے بڑھ کے بہتری کیا ہوگی کہ ہم نے غریب کی غربت کو پہچانا, پریشان حال کی راحت کو پہچانا, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارمان کو نہیں پہچانا اور آپ کی تمنا کو سینے سے نہیں لگایا. تو ضرورت اس کی ہے کہ آقا کی محبت کو پہچاننا, ان کی غمخواری کو اپنی زندگی میں جگا دینا, ان کی ارمانوں کو اپنے سینے سے لگانا اور اللہ کے دین کے کام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے مر مٹنے کا جذبہ بنانا اور ماہ رمضان کی برکتوں کو پانے کے لیے اپنی ندامت کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا. اے اللہ ہم جیسے نکموں کو آپ نے زندگی میں مہلت دے دی اور توبہ کے دروازے پہ بلا لیا اور جہنم سے چھٹکارے کی اس عشر عقیرہ کی مبارک ساعتوں میں ہم کو غلاموں کی طرح اپنا پاک کلام سنا کر اپنی نسبت پر بٹھایا, اپنی مسجد کی آبادی کا سبب بنایا, جن خیر کے مواقع آپ نے دیے. اے اللہ غنی ہے, سبل ہے, آپ ٹھکرا مت دیجیے, دھتکار مت دیجیے, اس کی حفاظت فرما لیجیے اور باقی زندگی غلاموں کی طرح قبول کر لیجیے. تب تک یہ زندگیاں زبان سے نبی کی محبت کا بول بولیں گی اور چہروں سے یہود و نصارہ کے راستے کی نقل اتارے گی اور اپنے لباس اور اپنے کپڑوں سے بے دینوں کے راستے پہ چلے گی اور تمناؤں میں کفر کی سرحد کو چھوتی رہے گی. میرے دوستوں, ضرورت اس کی ہے کہ ہر عمل میں آقا کی ادا ہو, آقا کی محبت ہو, آقا کی سنتوں کا احترام ہو اور اس راستے کے اوپر اپنی زندگیوں کا گزارنا ہو. غیرت ہماری بھڑک جائے, خودداری ہماری ابل جائے, ہم ان باتوں کو سوچیں. ارے اس ملک میں اور اس سرزمین پر 110 سال تک اس انگریز نے حکومت کی اور ہمارے اسلام کو پامال کرنے کے منصوبے بنائے اور وہ سرد علاقے کا رہنے والا اس گرم علاقے میں آ کے رہا, لیکن 110 سال کی تاریخ میں کسی نے شیروان نہیں پہنی, کسی نے کرتا نہیں پہنا, کسی نے ٹوپی نہیں پہنا, تو وہ باطل پہ رہ کر اپنی چیزوں پہ اڑتے رہے اور اس کو اپنے فخر کا سبب سمجھتے رہے. ہماری غیرت ایمانی کہاں ڈوب گئی, ہماری اہمیت کہاں دفن ہو گئی, ہماری نبی کی محبت کا دیواری ہم نے کہاں نکالا, ہم نے آقا کی محبتوں کو کہاں پامال کر دیا کہ نبی کے دین میں اور نبی کا نام لے کر دشمنوں کی چوکھٹ پہ زندگی گزر رہی ہے, دل ان کے سامنے سجدہ کر رہا ہے, ان کی تہذیب ہمارے گھروں میں پروان چڑھ رہی ہے, ان کے طور طریقے ہمارے मासूम बच्चों में आ रहे हैं, उनकी अदाएं और उनकी सिलवटें और उनकी करवटें हमारी जिंदगी के अंदर चल रही है। मेरे दोस्तों, अल्लाह करे कि अल्लाह गैरत ईमानी को उभार दे और हमीयत इस्लामी को जिंदा कर दे और आका की मोहब्बतों से रुबे रुबे को आबाद कर दे और जिंदगी को नबी की मोहब्बत में चलाने वाला रास्ता दे दे। उसके लिए अल्लाह पाक मुझको और आपको कबूल करे और दीन की मेहनत और दावत अल्लाह पर चल पड़ना और ईमान पर मर मिटने वाले रास्ते पर जमना। इसके लिए कहते हैं कि भाई इतवार को मल्ले बल्ली के माहौल में आओ, दीन की मेहनतों में शरीफ हो, दावत अल्लाह के कामों में वक्त लगाओ, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली सौगात है। और ये किसी गुरोह का, फिरके का, तबके का काम नहीं। अगर किसी फिरके ने इसको अपना फिरका बना लिया तो खुदा करे खुदा उसको तबाह कर दे और बर्बाद कर दे। ये पूरी उम्मत का काम है और हर कलमा पढ़ने वाले का काम है कि वो ईमान के काम को अपना काम बनाए, नबी के गम को अपना गम बनाए, आका के अरमानों को सीने से लगाए और हर बंदे खुदा के पास जाकर ईमान की दावत दे और आखिरत के फिक्रों पर उनको उठाने वाला बने। इसलिए मेरे दोस्तों, जैसे नमाज हर ईमान वाले के लिए जरूरी है और इबादत हर ईमान वाले के लिए जरूरी है, हक की मेहनत करना और हक के लिए जान की बाजी लगाना ये भी हर ईमान वाले के लिए जरूरी है, ताकि हर शोबे में हमको हम ईमान की रोशनी में चलाएं और हर शोबे में हम इस्लाम के साये में चलें और हर शोबे में हम नबी की अदाओं पर चल सकें। हक ताला मुझको और आपको अमल की तौफीक दे, अल्लाह के घरों को आबाद करने वाला बना दे, ईमान व अमल की मेहनतों से सरफराज फरमा दे और सारी गफलतों और बेदीनी से हमारी जिंदगी को पाक कर दे। दरूद शरीफ पढ़ के दुआ कर दे कि अल्लाह अपने कुदरत से हमारी जिंदगियों को पाकीजा बना दे और आगे इस मस्जिद की आबादी और सारे अल्लाह के घरों की नूरानियत, अल्लाह करे कि उम्मत के हाथों जिंदा हो और सही रास्ते पर हम चल पड़े। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من التوابين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من المجاهدين اللهم اجعلنا من المؤمنين اللهم اجعلنا من المتقين اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو درگزر فرما، اے اللہ آپ کی نعمتوں کو لیتے رہے اور آپ ہی کو اپنی بغاوتیں دکھلاتے رہے، ایسے مجرم بھی آپ کی بارگاہ میں کوئی اور نہیں ہوں گے اور پھر بھکاری بن کر آپ کی بارگاہ میں سائل بن کر ہم بیٹھے ہیں۔ مولا اس ماہ مہمان کو ہمارے لیے آخرت کا اور دنیا کی سوغات بنا دے، اے اللہ اس ماہ قرآن کے سائے میں ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے، اے اللہ دل کی ساری ظلمتوں کو دھو دیجیے اور سینے کے سارے کفر کی تمناؤں سے پاک کر دیجیے، اے اللہ اپنے نبی کے ارمانوں کو ہمارے سینے میں بھر دیجیے، اے اللہ آقا کی محبت سے اللہ زندگی کو آباد کر دیجیے، اے اللہ اپنی عظمت کو اللہ ہمارے قلب کا جلوہ بنا دیجیے، اے اللہ اپنے کرم سے ہم کو توکل اور تقوی کی دولت عطا فرما دیجیے، اے اللہ بے حیائی اور بے دینی سے ہماری عورتوں اور بیٹیوں کی حفاظت کا سامان فرما دیجیے، اے اللہ تقوی اور طہارت کا نمونہ بنا دیجیے، حق کی محنتوں کے لیے ہم کو موت تک کے لیے قبول فرما دیجیے اور ہماری نسلوں کو قیامت تک کے لیے قبول فرما دیجیے، ہر گمراہی اور ضلالت اور بے دینی سے ہماری حفاظت کا سامان فرما۔ اے مولا یہ عشر عقیقہ کے آخری لمحات ہیں، مولا یہ مہمان آئے گا اور بار بار آئے گا لیکن آپ کی عزت کی قسم ہمیں کچھ پتا نہیں یہ ہم کو پائے گا یا نہیں پائے گا، اے اللہ اپنے کرم سے اسی کو ہمارے لیے سوغات بنا دے اور اسی کو ہماری تربیت کا سامان بنا دے، اے اللہ ہماری زندگی کو متقی بنا دے، ہماری زندگی کو مومنانہ بنا دے، ہماری زندگی کو حیادار بنا دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کے ڈھیر معاف کر دیجیے، اے اللہ ہماری ظلمتوں کے اے اللہ پہاڑوں کو دھو دیجیے، اے اللہ آپ ہی نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے مانگو گے تو میری عزت کی قسم میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، میں تمہاری فضیلت نہیں کروں گا۔ اپنے نبی کو آپ نے تسلی دی ہے، میرے نبی جب میرے بندے اپنی خطاؤں پہ نادم ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں پہ شرمسار ہوتے ہیں تو ان کو خالی لوٹاتے مجھے شرم آتی ہے، اے شرمیلے مولا ہم گناہ گاروں پہ رحم فرما، اے اللہ ہم خطاکاروں پہ رحم فرما، اے اللہ ہماری مغفرت کا سامان فرما، اے اللہ ہمیں ایمان کا کمال نصیب فرما، اے اللہ ہمیں تقوی و طہارت کی دولت نصیب فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے تمام رضائل سے ہماری زندگی کو پاک فرما۔ مولا آپ کیا روٹ گئے، عالم بدل گیا، حالات پلٹ گئے، جس نبی نے اپنی امت کے لیے اپنا پاک کو نیا اثر بہایا ہو اور اپنے آنسوؤں کے نذرانے اور خزانے آپ کی بارگاہ میں دیے ہو، مولا آج یہ امت بیار و مددگار بن گئی، بے آسرا و بے سہارا بن گئی، اللہ بے شمار 42 ممالک ہمارے ہیں لیکن کوئی منہ کھول کر اللہ محبت کا اظہار کرنے کو تیار نہیں ہے. مولا ہم تو سکون کے اظہار اور سکون کے سیر کر رہے ہیں. مولا صرف کدھرے بندے ہیں جو آج کے گولوں میں پڑے ہوئے ہیں. مولا جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ کو باغ بنایا, آپ کی عزت کی قسم آپ قیامت تک اپنے بندوں کی ایسی مدد فرما سکتے ہیں اور آپ قادر ہیں, آپ قدرت والے ہیں. مولا اپنے دھرم سے ان کی حفاظت کا سامان فرما لے. اللہ جو امت کی طبقہ شہادت کی نظر ہو گیا اسے ہمارے گناہوں کا گفارا بنا کر ہماری حفاظت فرما لے. اللہ ان کے متعلقین و منتصبین کو اللہ سکون عطا فرما, چین عطا فرما. اللہ کتنی ہماری بہنیں ہم آئے ہیں, اللہ جو اس کو کیسے افطار کر رہی ہو, کیسے سیر کر رہی ہے. مولا آپ جانتے, آپ کی قدرت جانتی. مولا ان کی نگاہیں پھر رات آپ پر جمی ہوئی ہے, آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ کوئی نگاہ محبت سے دیکھنے کو تیار نہیں ہے, کوئی غم سے ان کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں ہے. اللہ اتنے بزدل و بحیثیت ہو گئے, اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, آپ کی بارگاہ میں بھیک مانگ سکتے ہیں. مولا دعاؤں سے ان کی مدد فرما دے اور غیر سے ان کے لیے حفاظت کے راستے پیدا کر دے. اللہ آپ نے غار کے اندر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکڑی کا جالا لگا کے حفاظت فرما دی تھی. اے اللہ اپنے کرم سے غیبی مدد کو ناظاہر فرما دے. اے اللہ اپنے کرم کا ہوں ملا فرما دے. مولا زمانے کے قارون کو سزا دے اور زمانے کے فرعون کو ڈبو دے اور زمانے کی جابرانہ طاقتوں کو پاش پاش کر دے. اے اللہ ان کی زمینوں میں زلزلے ڈال دے. اے اللہ ان پہ بجلیاں گرا دے. اے اللہ ان کے بہروں کو برقاب فرما دے. اے اللہ جن میں خمیر ہدایت ہے ان کو حق کا غلام بنا دے, اپنے نبی کی غلامی میں قبول کر لے. اور جن کا خمیر فاسد ہو گیا, اے اللہ قدرت والے ان کو چھانٹ چھانٹ کر اپنی زمین کو پاک کر دے. اے اللہ آپ بے آروں کے مددگار آپ ہیں, بے سہاروں کا اثر آپ ہیں. آپ کی عزت کی قسم, نہ ملک کا سہارا مانگتے نہ مال کا سہارا مانگتے. اے اللہ اگر مانگتے ہیں کبھی کوئی جذبہ ہے تو اسے پاک فرما دے اور مشرکانہ جذبے سے نکال کر مومنانہ بنا دے. اے بے آسروں کے آسرا آپ ہی سہارا بن جائیے. اے بے آروں کے مددگار آپ ہی مددگار بن جائیے. اے غمخاروں کی پکار آپ ہی اپنے کرم سے ہماری تمناؤں کو پوری کر دیجیے. مولا پوری امت پر رحم فرما, کرم فرما. آپ رحیم ہیں, آپ کریم ہیں. اے اللہ ایسا مبارک مہینہ جس میں اللہ دن بھر کے روتے رات, اے اللہ رات کا ایک سب گزرنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں بھکاری بن کے بیٹھے ہیں, جبکہ گھوسلوں اور پرندے بھی اپنا منہ چھپا لے اور ہم بیٹھے آپ کی بارگاہ میں اللہ اپنی شرمندگی کا اظہار کرنے بیٹھے. مالک اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے کسوروں کو درگزر فرما. اللہ ہماری زندگی کو پاک فرما. اپنے قرآن کا واسطہ, ماہ مہمان کا صدقہ, اپنے نیک بندوں کی قربانیوں کا واسطہ. مولا اپنے کرم فرما, فرما ہماری ہدایت کے فیصلے فرما. مولا اس وقت آپ کے پیارے بندے لاکھوں کی تعداد میں آپ کے پاک گھر کا تعارف کر رہے ہیں. اللہ آپ کے گھر کا پردہ پکڑ کر پکار رہے ہیں. اللہ منتظر سے چمٹ کر تڑپ رہے ہیں. اللہ اپنے آپ کے حبیب کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کر رہے ہیں اور ریاض الجنت میں آئے بھر رہے ہیں. مولا ان کی دعاؤں سے ہدایت کو عام فرما, ہم کو جمتا دے, ہم کی محنتوں کو پھیلا دے, ہم سب کو ان کی دعاؤں میں شریک فرما دے. اللہ باطل نظام کو جھڑپے کھوکھلا فرما دے. اللہ ان کو عبرت کے انجام پہ پہنچا دے. ہم سب کو باقی زندگی اپنے کرم سے نصیب فرما دے. مولا ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما. اللہ موذی و بہنی کا راستے نجات عطا فرما. پریشانیوں کو دور فرما. امت کو ایک اور نیک بنا دے. قرض داروں کے قرض ادا فرما دے. بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما. ہماری اولادوں کو دین کا سچا خادم بنا دے. اللہ جن کی تمناؤں کو عافیت سے پوری فرما دے. اے مولا محروم مت فرما, محروم مت فرما. اگر آپ نے دھتکارا تو کس کی چوکھٹ پہ جائیں گے اور اس کے در پہ اپنا ماتھا رکھیں گے. اے مالک ہم پر رحم فرما, ہم پر کرم فرما. ہمیں اپنا بنا لے, اپنے غیر کے حوالے والوں سے ہمیں بچا لے. اے مالک جو کچھ خیر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا وہ سب کچھ عطا فرما اور شروع سے ہماری حفاظت فرما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم اعز الاسلام والمسلمين, واغلظ اعداءهم اليهود والنصارى والمشركين. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, والحمد لله رب العالمين.